أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام ہم گفتگو کر رہے تھے جمہوری اسلامی کے نظام کے حوالے سے آج جمہوری اسلامی ایران میں الیکشن کا دن تھا اور لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ناظرین کرام یہ انقلاب ہمارا تعلق انقلاب اسلامی سے ہے ہمارا تعلق رہبر معظم سے ہمارا تعلق نظام سے ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے نظام سے ہے اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ بات جہاں تک ہم پہنچی تھی مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ بات کہی کہ ایران کے اندر پھر جب انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ انتخابات کے لیے ہم نے دو دلیل کے طور پہ آپ کو دو شخصیات امام خمینی کی کچھ باتیں سنائی تھیں پڑھ کے اور کچھ باتیں شہید مرزا مطہری کی جس میں یہ بات بہت ہی صراحت کے ساتھ کہی گئی تھی جس قوم کو انتخابات کا حق نہیں ہوتا وہ کبھی بھی رشد خصوصاً سیاسی رشد تو کبھی بھی نہیں پائیں گے اور اگر اس طرح کا انگلی پکڑ کے چلانے والی قوم بنانی ہے تو میں نے کہا تھا پھر یہ کیا مشکل تھا خدا کے لیے کہ وہ انبیاء کو جب آسمان سے معصوم بنا کے بھیج سکتا ہے تو وہ عوام کو بھی انہی معصوم کے پیچھے جو ہے ایک خاص ذہنیت کے ساتھ جو خدا کے لیے آسان تھا وہ اسی ذہنیت کے ساتھ انسان کو خلق کرتا کہ آپ جائیں اور بس اس کی اطاعت کریں آپ جائیں اور بس کے پیچھے چلیں نہیں دنیا میں انسان کی پیدائش کو خدا نے رکھا اسی طرح سے ہے کہ یہ جب اختیارات رکھتا ہے اور اختیارات کے بعد کب جب صحیح اور غلط کا انتخاب کرتا ہے تو پھر آپ سمجھیں انسان کا مقصد اور خدا کا مقصد حاصل ہونا شروع ہوتا ہے اور اس دنیا کی پیدائش کا اور انسان کی پیدائش اور یہ کائنات کا وجود یہ سب سمجھ میں اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے اختیارات سے اچھی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اب یہاں انتخابات جو ہیں یہ تو 100% جب سیاسی اعتبار سے وہ اپنی کسی مستقبل کا تعین کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ تیز اس کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ 40 سال کا عرصہ اور کئی بار کی غلطیاں اگر غلطیاں ہیں تو یہ کافی نہیں ہیں لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس طرح وفاداری نہیں دکھائی لیکن ہم اس 1300 سال 1400 سال کے سفر میں یہی تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کسی طرح سے خود انتخاب کی بنیاد پر اپنے اختیار کی بنیاد پر جو اللہ نے اس کو ارادہ دیا ہے اس بنیاد پر صحیح اور غلط کے انتخاب کو آزادی کے ساتھ اختیار کرے اور اس کے بعد پھر یعنی انشاءاللہ یہ وہ راشد انسان ہے یہ وہ رشد شدہ انسان ہے یہ وہ انشاءاللہ بالغ انسان ہے بالغ و نظر انسان ہے سیاسی اعتبار سے کہ جو پھر ظہور امام کا انشاءاللہ زمینہ فراہم کرتا ہے اور جب تک لوگ انگلی پکڑ کے چلتے رہیں گے جب تک لوگ جو ہیں وہ عقلی اعتبار سے شعوری اعتبار سے بلند نہیں ہوں گے بس ٹھیک ہے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر وہی مفاد پرست ٹولے کہ جو پھر ان کے سروں پر جو ہے نا وہ نن نظر آنے والی ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر بڑا معروف بھی تھا نا چھوٹے سر کے لوگ گھوما کرتے تھے ہوتا ہی تھا کہ جسم بڑھ جاتا تھا ان کا لیکن سروں پہ وہ خول چڑھا دیا کرتے تھے تو اگر وہ یہ خول پہنے ہوئے لوگ یہاں پر آپ کو اکثریت میں چاہیے تو ٹھیک ہے پھر آپ یہی باتیں کریں کہ جو ہم یہاں عوام پسند باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جمہوری نظام دیکھیں رہبر خمینی بت شکن کے اس جمہوریت کو استعمال کرنے پر اسلام کے ساتھ باقاعدہ امام خمینی کا یہ یعنی استعمال کرنا کہ جمہوریت کو جگہ دینا اتنی بڑی جگہ دینا رہبر معظم نے فرمایا کہ امام وہ نہیں تھے امام کی شخصیت وہ نہیں تھی کہ وہ جب تک کہ کسی موضوع کو مسلمان نہ کر لیں اس سے استفادہ کریں یعنی بہت بڑا جملہ ہے کہ پہلے امام نے جمہوریت کو مسلمان اور شیعہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو ہم نے کہا اور جو ایک پرانی بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی وہ یہ کہ یہ جو انشاءاللہ بیعت کا سلسلہ تھا یہ اس کی ایک موجودہ ترقی یافتہ شکل ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ کوئی اور شکل اختیار کر جائے فی زمانہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہے گی تو یہ گزشتہ باتوں میں خلاصہ تھا انشاءاللہ جب تک ہم کرتے رہیں ابھی جو دو چار باتیں میں چاہوں گا پہلے اس سے پہلے کہ ہم انتخابات والے مرحلے میں داخل ہوں کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جس کا تعلق اس انتخابات سے پہلے ہے
جس میں ریلیٹ کر رہی ہیں
ہاں ریلیٹ اس لیے کر رہی ہیں کہ دیکھیں میں نے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں اصل میں کس تفکر نے اب تک حکومت کی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کس تفکر کے ہاتھ میں رہا ہے ایک یہ بات ہے جو امپورٹنٹ ہمیں بیان کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ جو افراد اور شخصیات آئی ہیں اب تک ہم نے کہا تھا کہ ہمیں آغا رفسنجانی سے یا اس سے پہلے میر حسین مصوی سے شروع کرنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس فکر کے لوگ آتے رہے کیونکہ ہم اسی ذیل میں بہت سارے جو آج اٹھے ہوئے ابہام ہیں ان کا جواب دینا چاہتے ہیں. اور تیسرا ایک اور موضوع اٹھا ہوا ہے, حیدر مصلحی نے کہہ دیا اور شورہ نگہبان کو استعمال کر لیا اس نے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان دو تین موضوعات کو ہم ذرا تھوڑا بیان کر لیں, پھر انشاءاللہ موجودہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروگرام آج کا تھوڑا سا طولانی بھی ہو جائے.
آج انتخابات بھی ہیں تو
عوام سے ہم اس کی معذرت بھی کریں گے کہ آپ کو شاید آج کا پروگرام آدھے گھنٹے یا 35 منٹ کا دیکھنا پڑے, لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ ہم ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی بات کر سکیں گے جو ہماری اور آپ کی انشاءاللہ آخرت کے لیے مفید ہو. خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو 40 سال یا 42 سال سلسلہ ہے کہ جس میں اب تک اتنے ہی تقریباً الیکشن ہو چکے ہیں اس ملک میں, جتنا سال گزرا ہے تقریباً اتنے ہی الیکشن ہو چکے ہیں. کیا کن کن چیزوں کا الیکشن ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ایک بار تو ریفرنڈم ہو گیا, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ شورہ مجلس خبرگان کے الیکشنز ہوئے جس میں پہلے میں نے بتایا 72 اور اب تقریباً 82 لوگ شامل ہیں, جو سب مجتہدین اور فقہا ہیں کہ جن کو عوام چنتی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو انتخاب رہتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے, عوامی انتخاب ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. اس کے بعد پھر جو انتخاب ہوتا ہے وہ صدارتی الیکشنز ہیں, یہ بھی عوامی الیکشنز ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر شورا, شورا جو ہے یہ تقریباً بلدیاتی نظام کی ایک شکل ہے ان کے ہاں. تو یہ سارے بلدیاتی الیکشنز, صدارتی الیکشنز, پارلیمنٹ کے پارلیمانی الیکشنز اور پھر خبرگان کے الیکشنز, یعنی الحمدللہ. اور یہ تقریباً جس طرح سے چل رہی ترتیب, جنگ کے زمانے میں بمباری ہوتی رہی. خمینی بدشکن نے فرمایا کہ بمباری میں ہی چاہے تمہیں ووٹ ڈالنے آنا پڑے, اگر وہ تاریخ آ گئی ہے تو آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. اور لوگ آئے اور انہوں نے بمباری میں ایک دن بھی تاریخ سے اوپر نیچے نہیں ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا ڈیلے کر دو بھائی, جنگ چل رہی ہے ڈیلے کر دو بھائی, فلاں مسائل ہیں, کبھی بھی نہیں. سیلاب ہو, زلزلہ ہو, جنگ ہو, بمباری ہو, یہ الحمدللہ. ہاں دیکھیں, یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ امام خمینی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز کبھی بھی, دوسرے لفظوں میں عوام کا انتخاب کرنا صحیح اور غلط جو بھی, امام نے فرمایا کہ جو بھی نتیجہ نکلے, کیونکہ پھر بھگتنا بھی تو عوام کو ہی ہے, تو خود بخود یہ ان کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی امام الیکشنز کو نہ روکنا دینا خود ایک دلیل ہے کہ عوام کو راشد بنانے کے لیے امام کتنے سنجیدہ ہیں. ایک بات ہو گئی. اب آئیے کس طرح کے تفکرات یہاں پر مسلط رہے. جب یہ حالات جنگ تھے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پہلا انسان جو آیا بنی صدر, یا جو اس سے پہلے ایک عبوری حکومت بنائی گئی تھی مہدی بزرگان کی, یہ وہ لوگ تھے کہ جو یعنی اسلام پر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اسلام کے پورے, یعنی اسلام کے پورے اختیارات کے جو جمہوریت یا پھر اسی طرح انتخابات اور اسی طرح سے اسلام کے ہر شعبے میں مداخلت اور سیاست اسلام کے سائے میں, یعنی ان کا کہیں نہ کہیں اختلاف رہتا تھا. یہ کہتے تھے ہاں اسلام بھی اچھا ہے لیکن سیاست کو ہم باہر سے لے لیتے ہیں, اسلام بھی اچھی چیز ہے لیکن اجتماعی موضوعات یا اصولوں کو ہم باہر سے لے لیتے ہیں, اسلام بھی اچھی چیز ہے لیکن یہ جو ڈکٹیٹرز سابقہ رہے بادشاہی نظام تھا اس سے بھی کچھ نہ کچھ مدد لیتے رہتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو خالصتاً امام کی نظر کو سمجھ نہیں پائے تھے. یہ پہلی حکومت ان لوگوں نے بنائی ایران کے اندر. دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں آپ کے سامنے رجائی آتے ہیں. رجائی جو ہیں, شہید رجائی, ان کا سب بہت ہی دورانیہ, بہت ہی مختصر ہے, لیکن واقعی امام کا متی, ولی فقی کو سمجھا ہوا, اسلام کے جامع نظام کو سمجھا ہوا شخص, کہ جس نے پھر اسی انداز میں لے کے بڑھنا شروع کیا کہ جیسا امام خمینی چاہتے تھے, لیکن بہرحال ایک دھماکہ ہوتا ہے اور شہید ہو جاتے ہیں, پھر پارلیمنٹ ساری شہید ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے زمینہ ہموار ہو گیا ہے کہ جو خمینی بدشکن کے ابتدائی شاگرد تھے وہ تقریباً کہ جو نظام بنا سکتے تھے, شہید متحری سمیت, بہشتی سمیت, باؤنر سمیت, رجائی سمیت, یہ سبھی شہید ہو گئے. اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ رفسنجانی بھی چلے جائیں دنیا سے, اور رہبر معظم پر دھماکہ کیا انہوں نے, تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک طرح سے جو ہے نا اپنے لیے راستہ صاف کر لیا ہے, اب وہ اپنی مرضی کے لوگ لے کر آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بظاہر تو ولایت فقی رہ جائیں گے, ولی فقی رہ جائیں گے, لیکن ہم عوام کو کسی اور چکر میں لگا دیں گے, کوئی اور نظام رائج ہو جائے گا. اور اس کے اوپر باقاعدہ سنجیدہ کوشش ہوئی ہے. بہرحال پھر جنگ مسلط ہو جاتی ہے. جنگ کے سلسلے میں الحمدللہ جب رہبر معظم جب تک صدر رہتے ہیں 7.5 سال, لیکن یہ بھی وہ دورانیہ ہے کہ جب وزیر اعظم میر حسین موسوی ہیں, اور وزیر اعظم میر حسین موسوی کے جو بعد میں ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں بہت بڑا, اور کئی سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اور ایران کا انقلاب کو بہت بڑا جھٹکا ملتا ہے میر حسین موسوی سے, جب یہ احمد نژاد کے مقابلے میں ہار گیا تھا. یہ وہی وضاح جو زمانے کا وزیر اعظم ہے, یہ پھر ایک لبرل سوچ کا آدمی تھا, بظاہر اس کا مذہبی تھا لیکن یہ پھر ایک لبرل سوچ کا حامی تھا, اور اس کے پیچھے وہ طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں جو سب امام خمینی کے مخالف تھے یا رہبر معظم کے مخالف تھے. ہو سکتا ہے ظاہراً مذہبی ہوں, ظاہراً بغبا پہنی ہوئی ہو, لباس بھی ان کا ہو, لیکن وہ تفکر امام خمینی, نظریہ ولایت فقیہ سے پوری طرح مہانگ نہیں تھے. وہ سب میر حسین موسوی کے پیچھے کھڑے تھے. یہاں پر رہبر معظم کو کافی پریشانی اور کافی دقت ہوئی, لیکن الحمدللہ یعنی رہبر معظم نے جس طرح سے سنبھال لیا تھا, اور بہرحال وہ بھی عاشق جہاد اور شہادت تھے. امام خمینی نے حرام قرار دیا کہ آپ رئیس جمہور ہیں, حرام ہے کہ آپ محاذ جنگ پر جائیں. کس کو؟ رہبر معظم کو. رہبر معظم صدارتی زمانے میں محاذ جنگ کے اوپر جانے کے چکر میں رہتے تھے. ان کو روکا, کہا آپ اس کو چلائیں سلسلے کو. بہرحال پھر امام کی رحلت ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ رفسنجانی صاحب جو ہیں وہ ملک صدر بنتے ہیں, اور رہبر معظم جو ہیں وہ ولی فقی بن جاتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو یہ تعمیر و ترقی کے نام پہ, جو فارسی میں کہا جاتا ہے جہاد ساز زندگی, یہ جہاد ساز زندگی کے نام پر یعنی تعمیر و ترقی کے نام پہ صدر بنتے ہیں. اور اس کے بعد یہ شروع کے رائٹسٹ ہیں, یعنی آہستہ آہستہ یہ رائٹسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپ کو ان اصطلاحات کا علم ہو کہ ایران نے ان اصطلاحات کے ساتھ کیسے سفر کیا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں رائج ہے نا لیفٹسٹ اور رائٹسٹ, یہ ایران کے اندر اس طرح سے مانا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھیں, جو فرانس میں یہ پہلی مرتبہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا لفظ استعمال ہوا, پھر بعد میں پورے یورپ میں استعمال ہوا, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ نظام کو چمٹے رہتے ہیں, نظام میں کسی قسم کی اصلاحات کے قائل نہیں ہوتے, انہیں دنیا میں رائٹسٹ کہا جاتا ہے. اور وہ لیفٹسٹ کے جو نظام کے اندر اصلاحات کے قائل ہوتے ہیں اور آگے چل کے انقلاب کے قائل ہو جاتے ہیں, ان کو ہم لیفٹسٹ کہا کرتے تھے. اچھا, اسی طرح سے پھر ایک بار یہ ہوا کہ جو امریکہ کے قریب ہو جاتے ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہو جاتے ہیں, ان کو رائٹسٹ کہا جاتا تھا. اور جو لوگ رشیا کے نزدیک ہو کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ انقلاب کے قریب ہو جاتے ہیں یا نظریات کے قریب ہو جاتے ہیں, ان کو لیفٹسٹ کہا جاتا تھا. یہ اصطلاحیں اس طرح سے ہیں, لیکن ایران میں یہ اصطلاح اس طرح سے استعمال کرنا کہ یہ رائٹسٹ ہیں یہ لیفٹسٹ ہیں, یہ غلط ہے. ایک دوسرے یہ کہنا کہ جو آج رائٹسٹ ہے وہ کل لیفٹسٹ نہیں ہو جائے گا, جو کل لیفٹسٹ ہے وہ آج رائٹسٹ نہیں ہو جائے گا, یہ بھی ایران میں کہنا غلط ہے. ایران کے اس 40 سال کے اندر, یا 40 سال کو اگر آپ میر حسین موسوی کا دوران ہٹا دیجیے اور رفسنجانی صاحب شروع کیجیے, تو آپ سمجھے 32 سال کے اندر ہم نے لیفٹسٹ سے لیفٹسٹ کو رائٹسٹ ہوتے دیکھا ہے, اور رائٹسٹ سے رائٹسٹ کو ہم نے لیفٹسٹ ہوتے دیکھا ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہی رفسنجانی صاحب کے جو شروع میں سرمایہ دارانہ نظام کے نزدیک ہو گئے جہاد ساز زندگی کے نام پہ, اور انہوں نے مانویت کو بڑا زبردست جھٹکا دیا ہے ایران کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکنوکریٹس, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کے جو ملک بنا سکتے ہیں, چاہے وہ دنیا کسی کونے میں بھی ہوں اور وہ کسی بھی نظریے کے حامل ہوں, انقلاب کے مخالف ہوں, ایران کے مخالف ہوں, حتیٰ وہ امام خمینی کے مخالف ہوں, لیکن اگر وہ ہنر مند ہیں, اگر وہ اچھے تاجر ہیں, اگر وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر وہ اچھے سیاستدان ہیں, اگر وہ اچھے سرمایہ دار ہیں, بس ان کو واپس لے کر آؤ. یہ وہ رفسنجانی صاحب کی سوچ تھی جو انہوں نے 8 سال تک ملک پر مسلط رکھی. اور ہم نے دیکھا اس کے اندر کہ ان لوگوں کو جگہ ملنا شروع ہو گئی ایران کی اہم جگہوں پہ, کہ جو انقلاب سے بھی شاید
پہلے. اس میں یہاں میں آپ کو ایک بات رکھوں گا کہ جو رفسنجانی صاحب کے لیے کہ پہلا دور تو جو ہے نا ان کا پورا انقلابی دور تھا, بظاہر ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ
اس انقلاب میں جو دوسری بات سمجھ میں آنی ہے نا وہ یہی ہے کہ کیسے لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی آہستہ آہستہ اپنی ماہیت کو بدلا ہے.
امام خمینی کے نزدیک ترین افراد میں اگر رفسنجانی,
لیکن دیکھیں اس کے باوجود بھی امام کا جملہ کہ لوگوں کا جو موجودہ عمل ہے نا اسی پر بنا رکھنی ہے, بنیاد اسی پر رکھنی ہوگی آپ کو جو موجودہ حالت ہے. آپ کے ماضی بہت اچھا تھا, امام نے اس کو اپنے وصیت نامے میں رد کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کسی شخصیت کے بارے میں بہت تعریفیں کی ہوں گی, لیکن اب آپ کو جب کسی جگہ کسی پوسٹ پہ یا آپ نے اب اس کو دیکھنا ہے تو اس کا موجودہ زمانہ دیکھیے وہ کیا ہے, موجودہ دور دیکھیے وہ کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خوب, رفسنجانی صاحب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رائٹسٹ, اتنے گہرے رائٹسٹ ہو گئے کہ انہوں نے سارے ہی سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی بھی بنیادیں جڑیں تھیں وہ اپنے ملک میں مضبوط کر دیں. ان 8 سالوں کے اندر انہوں نے یہ کام کیا, اور آخر تو یہ ہو گیا کہ وہ اس نظریے پہ آ گئے کہ آخری زمانہ تھا ان کا, اور وہ قریب تھا کہ الیکشن ہوں گے, اور وہ اب 8 سال کے بعد یعنی 2 مرتبہ بن سکتے تھے, تیسری مرتبہ بن ہی نہیں سکتے تھے. باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا اس بات کو کہ قانون پاس کرواتے ہیں پارلیمنٹ سے کہ جیسے ولی فقی رہ سکتے ہیں, ہمیشہ ان کی صلاحیتوں کو چیک کیا جائے, اگر ولی فقی ہمیشہ رہ سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ بس, تو پھر جو ہے نا رئیس جمہور بھی رہ سکتا ہے. اور انہوں نے رفسنجانی صاحب کے لیے الا لبت کا نعرہ لگانا شروع کر دیا, ما دام العمر, یعنی جب تک زندہ ہیں یہ رہیں گے. اچھا, یہاں رہبر معظم نے جو ہے نا وہ ٹوک دیا, رہبر نے کہا بالکل ایسی کوئی بات نہیں, نہ میرے ساتھ ایسا, ان ظلم نہ ولایت فقیہ کے ساتھ ایسا ہے اور نہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. وہاں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے قانون کے اندر کہ 2 مرتبہ رہے گا, 1 مرتبہ کوئی اور ہے, 3 مرتبہ پھر آ سکتے ہیں, ایک بار کا 4 سال گزار دیں گیپ کو پھر آ جائیے. لیکن یہاں پر جو ولی فقیہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ صدر نہیں ہے, یہ تو نمائندہ خدا ہے نا, یہاں پر فرق ہے, نمائندہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو اگر یہاں پر ان صفات کا حامل موجود ہو تو ہم اسے نیچے والے کو لا نہیں سکتے, یہاں یہ مسئلہ تھا. اگر وہ موجود ہے اور الحمدللہ موجود ہے اور پابند بھی ہے ان نظریات پہ کہ جس بنیاد پر ہم انشاءاللہ ان کا انتخاب کرتے ہیں، خبرگان 72 یا 82 مجتہدین جس شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن صفات کی بنیاد پہ، وہ صفات باقی ہیں، نہیں آگا ایک اور آگئے ہیں جو ان سے تھوڑا سا کم ہے، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ولی فقہ ان کو بنا دیتے ہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ یعنی یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے، اخلاقاً اور قانون بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جب تک ایک شخصیت اپنی ساری صفات اور صلاحیتوں کے ساتھ باقی ہے، جو کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو روایات میں دیا تو بس کافی ہے، جبکہ یہ جو ہم نے رئیس سے جمہور کے لیے صفات اور صلاحیتیں لکھی ہیں یہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جس میں شریعت سے استفادہ کیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ملک کے تقاضوں کو بھی دیکھا گیا کہ کس طرح کی شخصیت کو ہم نے ملک کا صدر بنانا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ قانون میں تبدیلی چاہتے تھے، وہ نہیں ہو پائی۔ اب یہ جو رائٹسٹ ہوا کرتے تھے یا اس طرح سے لیفٹسٹ ہونا شروع ہو گیا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ لیفٹسٹ ہونا شروع ہو گئے اور پھر ان کا نام اصلاحات میں آنا شروع ہو گیا، اور نہ صرف اصلاحات میں آنا شروع ہو گیا بلکہ ایسا سے انہوں نے اصلاح یعنی جو خاتمی کو لائے ہیں، کون لائے؟ رفسنجانی صاحب نے خاتمی کو صدر بنایا، یعنی انہوں نے انہی کا آدمی تھا، انہی کی پہلے کابینہ کا رکن تھا، اور اس کے بعد اس کے نظریات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بہت زیادہ گہرا آدمی نہیں ہے دینی اعتبار سے، اور رفسنجانی صاحب کی خواہش تو یہ تھی کہ میں ہی چلاؤں گا اس کو، جب میں اس کو لے آؤں گا تو میں ہی چلاؤں گا۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ ابھی جب یہ صدر تھا تو ایران کے جو تہران کا جو میئر تھا وہ احمدی نژاد تھا، اب آپ پیچھے جائیے کہ احمدی نژاد کو کون لے کر آیا تھا، پتہ چلا وہی رفسنجانی صاحب پیچھے سے، یعنی وہ بھی ایک اور شخصیت کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ ان کے بعد پھر کس کو لے کر آنا ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی بائیں کے انہوں نے الیکشن لڑا اس کے مقابلے میں، لیکن اس کی تیاری میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تقریباً ایران کے اندر کھل چکی ہیں کہ پھر اس فکر نہیں، دوسرے لفظوں میں رفسنجانی تفکر نے کبھی بھی ایران کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، دوبارہ رفسنجانی تفکر نے چاہے وہ پہلے رائٹسٹ رہا اور پھر بعد میں اصل لیفٹسٹ ہو گیا، یہی لوگ کے جو خاتمی والے تھے انہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کی ہے خاتمی کے زمانے میں کہ آپ تعجب کریں گے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، خاتمی کو بنانے والا پوری ٹیم خاتمی کی جتنی بھی ہے سب ہاشمی کے لوگ ہیں، لیکن یہ اتنی مخالفت کر رہے ہیں ہاشمی رفسنجانی کی، اور کچھ عرصے بعد یہ دیکھتے ہیں ہم کہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ یہی جب احمدی نژاد کا زمانہ آتا ہے تو جتنے بھی خاتمی کے ماننے والے اصلاح پسند تھے وہ سب اپنا لیڈر جو ہے وہ آغا رفسنجانی کو بنا لیتے ہیں، یعنی بات کھل جاتی ہے، تھا تو پہلے بھی ایسا ہی لیکن بات کھل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی انہی کے ذریعے سے نجات ملے گی، احمدی نژاد سے اگر ہمیں نجات چاہیے تو ان کے ذریعے سے ملے گی، اور وہ پھر اگلے 4 سال اتنا تنگ کرتے ہیں، الگ بات ہے کہ احمدی نژاد بھی اپنے آخری 2 سال بہت ہی برے گزارتے ہیں، 6 سال ان کے بہت اچھے رہے، پھر آخری کے 2 سال جو ہے نا وہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ قریبی آدمی امام زمانہ کے، انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے گرد ایک حالہ رہتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مجھے اب کسی بھی شخصیت کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں اب خود ہی اتنی مقبولیت رکھتا ہوں، اور اس میں بہرحال بہت بڑا کردار ہے ان کے گھر کے اندر ایک آدمی۔ دیکھیں یہ شخصیات خراب ہونا، ہمارے یہاں منتظری صاحب جو ہیں وہ قائم مقام رہبری تھے، رہبر معظم یعنی آئے تو رہبر کبیر امام خمینی کے نائب تھے، لیکن وہ تو امام خمینی کا اپنے گھر کو صاف کرو،
ولایت فقیہ جیسے کتاب جو ہے نا
کتاب ان کی شام مارکۃ الاحرار کتاب، پھر امام نے کہا کہ اپنے گھر کو پاک کرو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اپنے گھر کو پاک کرو، تو یہی مسئلہ تھا کہ ان کا گھر بھی پاک نہیں تھا، ان کا گھر پاک نہیں تھا، ان کے گھر کے اندر یہ ایسا آدمی تھا جنہوں نے یہ احساس دلا دیا، اور وہ ایسا آدمی تھا جو ان کی تربیت کر رہا تھا احمد نژاد صاحب کی، کہ جو مینجمنٹ میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی مینجمنٹ میں مسائل کھڑے کرتا تھا کہ ان کی مینجمنٹ صحیح نہیں تھی، یعنی وہ شخصیات، وہ شخصیت کہ جو اس طرح کے نظریات رکھتی تھی وہ ان کی سرپرستی کرتی تھی، وہ ان کے یعنی اصل میں ہاں وہ ان کے پیر بن گئے تھے، یہ ان کے مرید تھے وہ ان کے پیر تھے۔ اچھا جی، اب جو ہے نا وہ انہوں نے پھر اپنے آخری 2 سال جو ہے وہ بہت ہی برے گزارے، بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اور جا کے رفسنجانی صاحب سے بھی دوستی کر لی جبکہ ان کو ہرا کے آئے تھے۔ ہاں یہاں پر ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے، جب یہ دوسرا الیکشن تھا احمد نژاد والا، اس کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے کہ کھڑا ہوا تھا کیا نام ہے ہمارے میر حسین موسوی، جو فساد ہوا پہلے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں رفسنجانی صاحب، یہ الگ بات ہے کہ رفسنجانی صاحب پھر بعد میں بھی کھڑے ہوئے، یعنی ایک بار پھر جب احمد نژاد کا دور گزر گیا میر حسین موسوی کا آیا، وہ صدر بنا، پھر میر حسین موسوی اور روحانی کو الیکشن لڑوا رہے تھے اور خود ساتھ کھڑے ہوئے، تو پھر یہ بات کی گئی کہ حیدر مصلحی نے کہا کہ میں نے خبرگان کو جا کے بتایا اور فلاں، یعنی ہم نے خبرگان کو اتنا ہی ہلکا لے لیا،
وہ یہ بات بہت مشہور
ہوئی ہوئی ہے،
جبکہ حیدر مصلحی نے جا کے بتایا،
اس بات کی نفی خود شورا نگہبان نے کر دی، یہ میڈیا پہ آ چکا ہے کہ ہم نے جا کے اپنی پرانی سی سی ٹی وی یا ویڈیوز کو دیکھا جا کے چیک کیا کہ ایسی کون سی بات ہے جو مصلحی نے کر کے ہمارے نظریات کو تبدیل کیا اور ہم نے پھر رفسنجانی صاحب کو نہیں آنے دیا، پتہ چلا اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور حیدر مصلحی نے بھی اور بعد میں کہا کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں جو میرے نام سے منسوخ کی جا رہی ہیں، میں نے اس طرح سے نہیں کہی ہیں، یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جو الحمدللہ میڈیا میں آ چکی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک اور بات وہ یہ کہ حیدر مسلحی نے
اور واضح کرتے ہیں حیدر مسلحی نے کیا اس کی کہانی جو ہے نا, جو لوگ جو ناظرین جنہوں نے جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے حیدر مسلحی نے کیا جا کے کہا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے نا
ہوا یہ کہ انہوں نے مشہور ہوا ایک دم ایک کلپ, انتخابات نزدیک ہیں, شورہ نگہبان کے خلاف اس کا سارے تیر ہیں, کیوں شورہ نگہبان نے اس دفعہ کسی بھی مصلحت کو نہیں آنے دیا اور کہا کہ اچھا اتفاق ہے یہ ہمیشہ کسی مصلحت کو نہیں آنے دیتے, مگر یہ کہ اس دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی کیس ہوتا ہے, شورہ نگہبان نے اس دفعہ ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا. اس وقت تیروں کا نشانہ ہے شورہ نگہبان چاروں طرف سے, ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا ایک بات مشہور کر دی جاتی ہے شورہ نگہبان کے لیے کہ حیدر مسلحی کے جو آدمی خود شورہ نگہبان کے اندر کا تھا اور یہ پہلے احمد نژاد کے زمانے میں وزیر اطلاعات بھی رہ چکا ہے, اس نے کہا کہ میں نہیں جا کے یہ بات بتائی کہ اگر رفسنجانی صاحب کو الیکشن لڑنے دیا گیا تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے اور جو ان کے برے مقاصد ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مسلط ہونا چاہتے ہیں ایران کے اوپر اور صدارتی تبدیلیاں کروائیں گے قانون کے اندر یہ وہ, تو اس بنیاد پر ان کو پھر نہیں آنے دیا شورہ نگہبان نے. یہ بات ہے جو مشہور ہوئی حیدر مسلحی کے نام سے, میڈیا پہ بہت دنیا کے اندر اچھالی گئی, دنیا کے سارے دشمن میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا اور ہمارے اپنے بیچارے نادان دوست بھی لگ گئے اس کے پیچھے, جبکہ اصل بات کیا تھی کہ فوراً ہی نگہبان نے کہا کہ ایسی کوئی بات, اچھا نگہبان اس وقت انتخابات میں لگی ہوئی ہے, ملک میں انتخابات کا زمانہ چل رہا ہے, سخت انتخابات کا زمانہ چل رہا ہے, اب یہ فتنہ اٹھا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے بس اسی فتنے کے پیچھے لگے رہیں, وہ فتنے اٹھاتے رہیں ہم فتنوں کو حل کرتے رہیں, بھائی آرام سے ہمیں اپنے کام نہیں کیا, وہ تو چاہتا دشمن یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک فتنہ کھڑا کرو تاکہ آپ کی ساری توجہات ڈائیورٹ ہو, اور یہی ہوتا ہے ہم ساری توجہات آج تک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جمہوریت اسلامی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہو ہی رہا ہے کہ ہم کوئی کام کو شروع کرتے کوئی نہ کوئی دشمن ایک فتنہ اٹھا دیتا ہے, اب اس موقع پر ہی فتنہ اٹھا دیا گیا, ٹھیک ہے. اب جب نگہبان اپنے کاموں سے بھی تھوڑا ہلکا ہوا تو انہوں نے دیکھا اچھا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے, انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے ویڈیوز چیک کی ساری, ہمارا تو ریکارڈڈ سارا, جتنے جلسے ہوتے ہیں سب ریکارڈڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی, ایسی تو کوئی بات کی نہیں ہے, ہوئی نہیں ہے ہمارے درمیان, جی ڈینائی کیا شورہ نگہبان نے, اب ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے یا ہم ابھی تک جو ہے وہ یورپین میڈیا کی بات ہی مانیں گے, یا ابھی تک ہم یہ ایران انٹرنیشنلز کی بات ہی مانیں گے, سعودی عربیہ اور الجزائر اور فلاں اور فلاں, انہوں نے ڈینائی کر دیا ایک, یا ایران کے مخالفین کی بات مانیں گے, انہوں نے ڈینائی کر دیا ایک, دوسرے کے حیدر مسلحی اپنی بات سے منکر ہو گئے, ایسی کوئی بات ہی نہیں کی میں نے کہ جس سے یہ مطلب نکلتا ہو کہ اس کو لڑنے نہیں دینا, دو باتیں ہوں گی, تیسری بات امپورٹنٹ کہ شورہ نگہبان نے آج تک کس بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے منع کیا گیا ہے کبھی بھی میڈیا میں نہیں آیا, آج تک کسی شخصیت کے بارے میں آ جائے نہیں آتا, اب ہوا کیا کہ منسوب کیا گیا, دیکھیں بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ لاری جانی صاحب کو جس دفعہ رد کیا گیا ہے منسوب کر دیا گیا, کیونکہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور شاید وہ پاسپورٹ ہولڈر ہیں, نیشنل ہیں وہاں کی, اس بنیاد پر لاری جانی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, یہ بات منسوب کر دی گئی, جبکہ کہنے کے باوجود بھی لاری جانی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ لائیں منظر عام پر, کیونکہ رہبر معظم نے فرمایا جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے لیے جو ہے وہ جبران, یعنی ان کو کوئی حل دیں سولوشن دیں کہ ان کو ظلم ہوا ہے, پتہ چلا کہ یہ بات شورہ نگہبان کی طرف نہیں تھی, یہ بات رہبر معظم نے سوشل میڈیا کی طرف کہی, آغاز کر کے کہا نا کہ یہ جو من یعنی جو میں کہتا ہوں کہ میڈیا وہ ہے سوشل کی جو رہش ہوتے یعنی آزاد ہے جو چاہے کہتا ہے, تو کہا کہ جبران ہونا چاہیے, جو مربوط ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کس نے اس بات کو اچھالا ہے, جبکہ لوگوں نے کیا کہا, دیکھیں رہبر معظم چاہ رہے تھے کہ لاری جانی کو الیکشن میں لڑوایا جائے, یہ کہاں سے آپ لوگ قیاس کر لیتے ہیں,
یہ احمد نژاد کے لیے بھی کہ انہوں نے احمد نژاد کے لیے,
ہاں یعنی احمد نژاد نے کہا میں بھی مظلوم ہوں اس معاملے میں, بات یہ ہے کہ رہبر نے اشارہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے بات کو چھالا, کیوں, کیونکہ مجلس نگہبان شورہ نگہبان کن بنیادوں پر کسی کی صلاحیت کو رد کر کے اس کو نہیں لڑنے دیتے, یہ بات کبھی بھی اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ جائیں, ہاں خصوصی طور پہ آپ جائیے اور آپ جا کے مجھ سے کہیے کہ آپ بتائیے کیوں, وہ آپ کو خصوصی محفلوں بتا سکتے ہیں, یہ نہیں ہوگا کہ میڈیا پر لے کر آ جائیں, ابھی اس نے کیا لاری جانی نے مطالبہ کیا, کیونکہ قانون جانتا ہے, یہی تو مزے کی بات ہے, قانون جانتا ہے, یہ بھی احمد نژاد بھی سب جانتے ہیں قانون ہے کہ کبھی بھی, اور پھر بیچارے قد خدائی نے کہ جو ہے شورہ نگہبان کا اسپوک مین شورہ نگہبان کا, اس نے کہہ بھی دیا, اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے ایسا کہ ہم جن بنیادوں پر رد کیا گیا ہوتا اس کو میڈیا کے سامنے لے کر آئیں, ہم انسان کی توہین نہیں کرتے, ہم اس کی وہ باتیں نہیں اچھالتے کہ کن بنیادوں پر رد کیا گیا ہے, بس ہو گیا کافی ہے, اور اب میں یہاں سے وہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ رفسنجانی صاحب کس بنیاد پر رد ہوئے تھے, یہ کہہ دینا کہ بیس یہ تھی حیدر مسلح والی یہ غلط ہے, یعنی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا نگہبان نے کس بنیاد پر رد کیا ہے, ہاں کیونکہ ان کا چھپانے کا قانون ہے اور دنیا میں یہ ہے نہیں, دنیا میں تو اصل میں گندا کیا جاتا ہے, دنیا میں تو اصل میں یعنی لتھاڑا جاتا ہے, تم نے میرے خلاف بولا ہے بس اب میں تمہارے خلاف, لیکن دیکھیں نگہبان ہو خبرگان ہو اس میں لوگ گڑبڑ ہو سکتے ہیں لیکن پورا سسٹم گڑبڑ نہیں ہے, اس میں فرد گڑبڑ کر سکتا ہے, سسٹم گڑبڑ نہیں کرتا، الحمدللہ اس بنیاد پر کوشش کرتا ہے نظام شخصیات کو بچائے. اب یہاں پر جو ایک اور مسئلہ ہے، ابھی ہم دونوں باتیں ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یعنی نظریات کو بھی لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اور شخصیات کو بھی لے کے چل رہے ہیں کہ افراد و شخصیات کیسے آئیں. اب جب رفسنجانی صاحب کے بعد خاتمی کا آپ کے سامنے یورپ کی طرف پورا جھکاؤ، بڑی اس نے کوشش کی یورپ سے رابطہ جڑ جائے اور ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے، سب سے رابطہ منقطع ہو جائے اور ایک نئی بحث شروع ہو جائے اور ہم جو ہے نا وہ کسی طرح سے امریکہ کے قریب ہو جائیں، ایک وہ بحث تھی. دوسرا پھر آہستہ آہستہ یہ آپ آگے دیکھتے ہیں کہ جب احمد نژاد کا زمانہ آتا ہے تو کٹھر انقلابی بن کے سامنے آتا ہے، جیسے اب یورپ سے رابطہ ختم، ہر ایک سے رابطہ ختم کرنا ہے، یعنی اس طرح کا ایک انداز ہے، شروع میں اس طرح کا ایک انداز ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہ بھی جو ہے وہ، یعنی آخری زمانے میں مذاکرات کی بات امریکہ سے احمدی نژاد نے کی ہے، جن کو حقائق نہیں پتہ وہ جائیں جا کے جستجو کر ان موضوعات میں کہ اس نے کہا کہ امریکہ سے رابطہ ہو، وہ رفسنجانی صاحب کا، کیونکہ آخر میں سے قریب ہو گئے تھے رفسنجانی، تو کہا کہ بھائی وہ والی بات اب تم جا ہی رہے ہو تو ڈال دو، اور پھر جب روحانی آئے گا جو بھی آئے گا اس کو آگے لے کے بڑھے گا. طے یہ تھا کہ ہاشمی خود آ جائیں گے اور لے کے اس کو آگے بڑھتے، لیکن وہ اتفاق سے ان کو تو صلاحیت رد ہو گئی اور پھر آ گئے روحانی. روحانی نے آ کے مذاکرات کا آغاز ان بنیادوں پہ کیا جو احمد نژاد نے اپنے آخری زمانے میں بچھائی تھی، اور پھر یہ مذاکرات شروع ہو گیا.
اب آپ دیکھیے گا احمد نژاد کے دور میں شروع ہو چکے تھے معاملات
شروع ہو گئے تھے، ساری بنیادیں رکھ دی گئی تھیں،
اور ان کو تو ان کو تو آغا احمد نژاد کا ایک بڑا اسٹرانگ جو ہے نا
وہ آخری وہ شروع کے 6 سال
جی جی
شروع کے 6 سال تھے. اس کے بعد جو آخری 2 سال گزرے نا اس میں پھر علماء اور مجتہدین اور نظام اور ولایت فقیہ اتنے سخت جملے بال کہیں کہ جن کو ابھی ہم کہتے
ہیں عجیب سا،
ہم بس اب یہ ساری باتیں کرنا جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اور شیعہ حلقوں میں یہ باتیں اٹھی ہوئی ہیں اس لیے ان کا جواب دینا ضروری ہو گیا تھا. بس میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. اب کسی خصوصی طور پہ ان موضوعات پر ریسرچ کرنی ہو تو تلاش کریں لوگوں کو، تلاش نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطے کریں کہ ہم پھر جو ہے نا ان شاء اللہ اس کے جواب دیں گے. اب آ جائیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تفکر آ گیا پھر روحانی کا. روحانی کا تفکر جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک تفکر ہے، اس نے جو ہے نا وہ بالکل ہی دوبارہ سے انقلاب کو اسی جگہ پہ لے جائے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں سے ہم نے انقلاب کا آغاز کیا تھا. یعنی یہ بات کسی طرح سے بھی مجھے جو ہے نا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقتصادی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہوئے، مانوی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہوئے، روابط کے اعتبار سے عالم اسلام سے ہم بہت کمزور ہو گئے، پڑوسیوں سے روابط میں ہم بہت کمزور ہو گئے، ملک کے اندر لوگوں کی جو معاشی بدحالی ہے اس کے لحاظ سے ہم بہت کمزور ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ طومان کہاں سے کہاں چلا گیا، یعنی کیا مطلب، یہ آیا تو اس نے 8 سال ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، وہ یہ کسی طریقے سے ہمارا باہر سے رابطہ جڑ جائے، کسی طریقے سے جو ہے نا وہ باہر سے ریل پیل ہو جائے. لیکن وہ کب ہوگی کہ جب تم اپنے اصولوں پہ سودا کر لوگے، سیدھی سی بات ہے، وہ تم سے کہتے ہیں تم اپنے اصولوں پہ سودا کرو، تم یہ حجاب پہ جو تم نے لگایا ہوا ہے کہ حجاب اجباری ہے اس کو پردے کو ختم کرو، یہ جو تم نے کہا ہوا ہے کہ غصے میں تمہارے مجاہدین پوری دنیا کے اندر
واپس بلاؤ
ان کو، سب کو واپس بلاؤ، یہ جو تم نے میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے اس کو تم رول بیک کرو، تم نے اٹامک انرجی
اسرائیل سے
رابطوں کو صحیح کرو، حزب اللہ کی مدد ختم کرو، یعنی عجیب اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹو. زیادہ تر جو ہیں وہ سیاسی موضوعات ہیں، پھر دفاعی موضوعات ہیں، اور پھر علمی موضوعات ہیں، اور علمی موضوعات میں وہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیکنالوجیز، آپ ایٹومک ٹیکنالوجیز اور آپ آئیں اس کو کسی کے لیے بھی، چاہے صلح کے لیے بھی کریں، آپ اس کو دواؤں کے لیے بھی استعمال کریں، نہیں کر سکتے آپ کو ہم سے لینا ہے. یعنی بیساکھیوں پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو، اصل جنگ یہ ہے. اور روحانی صاحب نے تو پھر اس میں آخری مہریں لگائی ہیں کسی طرح سے. بہرحال اب جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ اس اعتبار سے بڑے امپورٹنٹ انتخابات ہیں، یعنی وہ شخص آ رہا ہے، دوسرے لفظوں میں اس شخص نے اپنا نام لکھوایا کہ جو پہلے ہی بہت اہم پوسٹ پر ہے، یعنی خود ان کا ہونا چیف جسٹس، انہوں نے جتنا فساد ہوا تھا اتنا فساد پکڑا ہے انہوں نے کہ اس میں یعنی قریبی لوگ کہ جن کو نام لیتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے نا وہ شرم آتی ہے، یہ قریبی لوگ بھی جو ہے ان فسادات میں تھے ملوث اور سب ابھی جیلوں میں پڑے ہیں یا کیسز چل رہے ہیں. اب عجیب سی بات آپ کو لگے گی کہ روحانی نے اب کوئی بڑا نام نہیں کھڑا کیا، کوئی بڑا نام نہیں آیا سوائے ایک آدمی کے جس کو آپ کہتے ہیں وہی جہانگیری، جو ان کا وزیر نائب تھا، وزیر اعظم نہیں نائب صدر تھا، جہانگیری کو کھڑا کیا ہے اصلاح پسندوں نے، اور پھر ایک دم اتنا نیچے سے لا کے ہمتی کو، تو یہ بیچ میں ان کے پاس اتنے چہرے ہیں، اتنے نام ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب کرپٹ ہیں، یعنی ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس بنا ہوا، ان کے پاس وہ چہرے ہی نہیں ہے صاحب،
کیس چل ہی نہیں سکتا، ان کا صدر لڑ ہی نہیں سکتے،
وہ لڑ نہیں سکتے کہ سب کیس بنے ہوئے. بھائی ایران کے اندر حساس موضوع ہے کہ کس کے ہاتھ میں انقلاب اسلامی کی باغ دوڑ دی جا رہی ہے آیا، اور یہ کہنا کہ نہیں یہ تو سب انجینئرڈ ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، یہ الیکشن کہاں سے، سلیکشنز ہیں، عجیب ہے. یعنی ہم آپ کو بتا رہے ہیں انقلاب اسلامی جب سے شروع ہوا آج 42 سال ہو گئے امام خمینی اور رہبر معظم کے افکار کی بنیاد پر حکومتوں نے چل کے نہیں دیا ہے، ہمیشہ عوام بیچاری، بسیج، سپاہ، یعنی اس طرح کے ادارے امام اور رہبر کے کہنے پہ چل رہے ہوں گے اور عوام کا ایک بڑا حصہ، لیکن بقیہ حکومت نے تو کبھی امام کا ساتھ ہی نہیں دیا، یعنی رہبر معظم کا اس طرح ساتھ ہی نہیں دیا۔ یہ تو رہبر کا ظرف ہے کہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یعنی یہ خوبصورتی ہے، کمال ہے واقعا کہ ہم نے اس جمہوریت کو بھی ساتھ رکھنا ہے، ہم نے اس اسلام کو بھی ساتھ رکھنا ہے، ہم نے اس طرح بڑا دشمن ہمارے مقابلے میں، ہم نے اس کے مقابلے میں اپنے لوگوں کو بچا کے بھی چلنا ہے۔ یہ نام جو میں لے رہا ہوں، بہرحال جرات ہی ہے میری کہ میں یہ نام لے جا رہا ہوں، ان کے مسائل بیان کر رہا ہوں، ورنہ رہبر معظم ہمیشہ جو ہے نا وہ رئیس جمہور محترم ہی کہتے رہ گئے، رئیس جمہور محترم، رئیس جمہور محترم، رئیس جمہور محترم۔ امام خمینی نے پھر بھی تھوڑی بہت سختی دکھائی ہے کہ جیسے کسی نے شورائے نگہبان کے خلاف بات کی کہ ہم نہیں قبول کرتے، امام نے کہا تمہیں قبول نہیں کرتے ہم، تمہاری حیثیت کیا ہے شورائے نگہبان کو قبول نہیں کرتے؟ کہا چھ کاری رہے، بڑا سخت جملہ ہے، تو کس کام کا آدمی، نکل یہاں سے باہر، تجھے نہیں مانتے ہم، یعنی رہبر امام پھر بھی سخت آتے تھے، لیکن رہبر معظم نے پھر بھی، کیونکہ بہرحال جس کو بھی آپ دور کریں گے وہ بیٹھے گا دشمن کی گود میں جا کے، جس کو آپ نکالیں گے، جس کو آپ سختی کریں گے، جس کے آپ حقوق حقائق بیان کریں گے وہ جا کے ادھر بیٹھنا ہے۔ تو رہبر معظم الحمد للہ کیونکہ ان میں بڑا شرع صدر ہے، وہ لوگوں کو قریب رکھ لیتے ہیں، بھائی ہمارا وہ شرع صدر جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انقلاب کو نقصان پہنچا رہا ہے، بھائی کہ ہمیں تابع رہنا چاہیے رہبر معظم کے۔ لیکن یہ وہ باتیں تھیں کہ کیونکہ یہ اشکالات کی صورت میں اٹھے ہوئے تھے اس لیے ان کو بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیے، اگر میری یہاں تک یہ باتیں ابھی کلیئر ہو گئی ہیں انشاءاللہ جو میں سمجھانے میں اگر کامیاب ہو گیا ہوں، کہ 42 سال سے ایک عجیب سا تفکر ہے کہ جو ایران کے اوپر مسلط ہے کہ جو ابھی تک اس نظریے ولایت فقیہ کو پوری طرح سے ہضم نہیں کر سکا۔ عوام الحمدللہ کافی حد تک سمجھ چکی ہے، سپاہی پاسداران بسیج میں بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی فورسز اچھی ہیں، اور بھی بہت سارے الحمدللہ اور بھی ادارے ہوں گے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم جو ہے نا وہ صدر صاحب کو، پارلیمنٹ کو پوری طرح سے صدر کو، یعنی جو امپورٹنٹ ادارے ہیں کہ جو اصل میں اجرائی امور اور قانونی، یعنی صدر کا نظام جو ہے صدارتی نظام، یا دوسرے لفظوں میں جو رئیس جمہور ہوتا ہے، رئیس صدر ہوتا ہے ملک کا، اس کے ہاتھ میں سارا اجرا ہوتا ہے، اس نے ہی سارے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، قانون بنانے والا جو ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی تک ہم انہیں کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں پوری طرح سے، لیکن آپ پھر رہبر کو آپ داد دیجئے کہ رہبر نے اتنی مشکلات کے باوجود بھی، اتنے افکار مختلف ہونے کے باوجود بھی، اتنے عجیب عجیب نظریات کے لوگ حامل تھے ان کے ساتھ بھی، کس طرح سے انقلاب کو یہاں تک لے آئے کہ الحمدللہ ہم خارجہ پالیسی کے اندر، ہم دفاعی نظام کے اندر، ہم علمی نظام کے اندر، ہم ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے ہم پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ کمال ہے اس شخصیت کا کہ جو ساتھ نہ دینے والوں کے باوجود بھی اتنا تیز آگے بڑھ رہا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، سید کا جو وصیت نامہ ہے حاج قاسم سلیمانی کا، شہید حاج قاسم سلیمانی کا، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ رہبر تنہا ہے، کہا یا نہیں کہا ہے؟ رہبر تنہا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر وہ فرما رہے ہیں رہبر تنہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن تم خواص کو جن کو ساتھ دینا چاہیے، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ابھی بھی جو ہے نا ایران کے اندر، انقلاب کے اندر، ایران میں انقلاب میں اور نظریہ ولایت میں اور جمہوری نظام میں اور امام خمینی اور رہبر کے گزشتہ کاموں میں ابھی تک نکتہ چینی کر رہے ہیں، یعنی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ابھی تک وہ نادان دوستوں کی طرح سے نکتہ چینی ہے، جبکہ ان کو یہ چاہیے کہ ان تمام خرابیوں کی جو اصل جڑ ہے اس کو پکڑیں، وہ جڑ کہاں ہیں؟ جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے، اگر لوگوں نے غلط انتخاب کر کے کسی غلط آدمی کو منتخب کر لیا ہے تو غلطی عوام کی ہے، لیکن جب اس کو رہبر اور امام نے کہا ہے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، شہید متحری کہتے ہیں 100 بار بھی اگر آپ غلط انتخاب کریں تو بھی آپ کے راشد ہونے کے لیے، تاکہ آپ انگلی پکڑے چلنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ شہادت پیش کریں، آپ جہادی کام کریں، آپ علمی کام کریں، آگاہی کے ساتھ کریں۔ یعنی کس قدر بڑا رسک لیتے ہیں یہ شخصیات، کتنا بڑا رسک لیتی ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے نکتہ چینی، ہم نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کو بڑا کرنا، میڈیا کے اوپر یہ کام شروع کیا ہوا۔ تو بہرحال ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اگر ٹائم ہے تو میں جس پہ چاہ رہا ہوں انتخابات کا آنا، ٹائم کا مجھے اندازہ نہیں ہے،
انتخابات پہ ہم تھوڑا سا اگلے پروگرام میں بات کر لیں گے، تھوڑا سا اس پہ اور اس کو کھول لیں گے۔ جو ہے نا احمد نژاد صاحب نے بھی یہ بھی کہا کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا جائے، تو کم از کم یہ اس سے پہلے تو نہیں ہوا کہ جو 2 بار صدر رہا ہو اور اس نے جو ہے نا وہ مطلب ان کی کوئی ذاتی خواہش تھی یا کیا تھا، بہرحال کہ 2 دفعہ صدر رہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب الیکشن کا بائیک آؤٹ کرو، ڈرائیور کہہ رہے ہیں الیکشن کرو۔
احمد نژاد ہی نہیں، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک جو لوگ شورائے نگہبان کے فلٹر سے نکل کے آ گئے، آپ دیکھیں ایک طرف یورپ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں اتنا سخت فلٹر لگایا ہوا ہے کہ سلیکشن ہوتا ہے۔
اسی میں ایک بات ایڈ کرتے ہیں نا، پھر آپ نے جو فلٹر والی بات کی، اب یہ فلٹر سارے جو ہے نا ایران کے لیے کیوں ہوتے ہیں کہ ایران بھائی جس کا جو قانون بن جاتا ہے کیا چین میں جو ہے نا وہ کوئی اور آ سکتا ہے؟
بہت امپورٹنٹ بات ہے.
اب جیسے فرانس میں کسی نے کہا جو فرانس کے جو نظریات ان کے خلاف ایک بندہ ہے جو کھڑا ہو رہا ہے الیکشن کے لیے, اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا اس کو فارغ کر دیا. اچھا وہاں پہ جمہوریت کہیں گے, ایران نے جو اپنے قوانین بنا لیے اس کے مطابق جمہوریت نہیں ہو سکتی
ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر بغیر فلٹر کے کوئی بھی پوسٹ کسی کو نہیں دی جا سکتی. ارے آپ کسی ملک کا تو چھوڑ دیجئے, آپ کسی یونیورسٹی کا ڈین نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ نے کوئی فلٹر نہ لگا رکھا ہو. کیا آپ ہر آدمی کو کہتے ہیں ڈین بن جاؤ؟ سوال ہی پتا نہیں تھا. ہر آدمی کو پرنسپل بنا دیتے کسی کالج یونیورسٹی کا, نہیں بنا سکتے. تو پتہ چلتا ہے کہ فلٹر تو ہر دنیا نے ہر موضوع شعبے پہ لگا رکھا ہے یہ فلٹر. اور جبکہ جمہوریہ اسلامی ایران کہ جس کی یعنی جس کی نظریہ ولایت فقیہ کو بیان کرنا پھیلانا اس طرف دشمن جو جڑ سے اکھڑنا چاہتا ہو, عجیب بات یہ ہے کہ فلٹر نہیں ہوگا. بہرحال جیسے آپ نے کہا پوری دنیا نے لگا رکھا ہے وہ نظر نہیں آتا, ایران نے لگایا وہ نظر آتا ہے. خوب اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی فلٹر سے نکل کے آئے نا احمد نژاد, تم دو بار ملک کے صدر بنے ہو کس فلٹر سے نکل کے آئے ہو؟ روحانی تم دو مرتبہ صدر بنے ہو کس فلٹر سے نکل کے آئے ہو؟ ہاشمی رفسنجانی تم دو مرتبہ صدر بنے ہو کس فلٹر سے نکل کے آئے تھے؟ بات تو یہ ہے کہ تم سب آئے اسی فلٹر سے نکل کے ہو. اب جب تمہارا کوئی آدمی پھنس جاتا ہے اس میں نہیں نکل پا رہا ہوتا تو تمہیں پھر سسٹم کے اوپر برائی نظر آتی ہے؟ عجیب ہے, پورا پارلیمنٹ تمہاری اسی سسٹم سے نکل کے آتی ہے جو پہلے والی تھی. یہ تو پھر بھی انقلابیوں کی, اس سے پہلے والی آپ پارلیمنٹ کو دیکھیے گا. تو تمہارا یعنی اتنا مضبوط فلٹر ہونے کے باوجود بھی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ تم جیسے لوگ مختلف نظریات کے حامل پھر بھی ملک کے صدر بنتے ہو, پارلیمنٹ کے ممبرز بنتے ہو, ہر جگہ ہر اہم پوسٹ پہ آ جاتے ہو. آ جاتے ہو نہیں آ جاتے ہو؟ آ جاتے ہو. اب جب تم رہ جاتے ہو وہی جس نے تمہیں دو مرتبہ صدر بنایا, جب وہ اب کہتے ہیں کہ اب قابلیت نہیں ہے, اب تمہارے قریبی لوگوں نے احمد نژاد تمہارے قریبی لوگوں نے کرپشن کیا ہے, ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا, تمہارے قریبی لوگوں نے کرپشن کیا ہے, تمہیں اپنے اوپر اختیار نہیں ہے, تمہاری مدیریت مضبوط نہیں تھی, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تمہارے چاروں طرف لوگوں نے کیسے کرپشن کیا ہے, جب تمہاری مدیریت کمزور ہے تمہیں کیسے لایا جائے؟ پھر تمہاری باتیں گزشتہ جتنی رہی تم نے نظریہ ولایت فقیہ کو ضرب لگائی ہے, چوٹ لگائی ہے تم نے نظریہ ولایت فقیہ کو. تم نے یہ کہہ دینا کہ اگر عوام کچھ کہے اور نظام کچھ کہے, عوام کچھ کہے اور نظام کچھ کہے تو میں پھر عوام کے ساتھ کھڑا جاؤں گا نظام کے ساتھ نہیں. یہ جملہ تم نے کہا ہے میڈیا کے اوپر کہا ہے. نالائق آدمی ہو تم, تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ عوام کچھ اور کہتی ہے نظام کچھ اور کہتا ہے. رہبر معظم امام خمینی, آیت اللہ مصباح یزدی, آیت اللہ جوادی عاملی, ساری بڑی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ نظام اور عوام ایک ہیں. ہم یہی تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عوام کا ایک طبقہ کے جو دور گیا ہوا ہے کسی طرح سے اس کو نظام کے اندر لے کر آئیں. تم کہتے ہو کہ جھگڑا کروا دیں گے تاکہ میں عوام کے ساتھ ہو جاؤں. نالائق آدمی ہو. یعنی جس پورے فلٹر سے گزر کے آج تک پورے سب لوگ تم آتے رہے ہو, آج تمہیں اسی نظام کے اوپر مسئلہ بن گیا جب تم نہیں آ پا رہے ہو. تعجب ہے, یا تو کہتے کہ پہلے بھی غلط ہوا تھا, پہلے تم نے نہیں کہا جب تم آ گئے, اور جب رہبر نے تمہاری حمایت کی تم حیران ہوئے ہو گئے. رفسنجانی کے مقابلے میں جمعے کے اندر کھڑے ہو کے رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ میری فکر احمد نژاد کی فکر سے زیادہ ملتی ہے. یہ بات تم نے اس وقت نہیں کی کہ رہبر نے اتنا بڑا رسک لیا ہے. رفسنجانی جیسے قریبی آدمی کے نظریات کے مقابلے میں تمہارے نظریات کو چن لیا, تم نے وہاں کچھ نہیں کہا. اور جہاں رہبر معظم نے تم سے کہا کہ اس آدمی کو یہاں نہیں فلاں جگہ پہ رکھو, وہاں تمہیں احساس یہ شروع ہو گیا کہ یا آپ جو ہے مداخلت کر رہے ہیں میرے کاموں میں. تعجب ہے, وہاں جب تمہاری حمایت کر رہے تھے تم کہاں تھے؟ اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں میری حمایت کر رہے ہیں؟ ابھی تمہیں لگتا ہے غلط کر رہے ہیں. بہر تو انشاءاللہ امید ہے, باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں لیکن ہم چاہتے تھے کہ اب اس کو یہیں تک رکھیں اور انتخابات میں داخل ہوں. ہم اس کو جو ہے وہ یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی جو ملاقات ہے اس میں کوشش کریں گے کہ انتخابات والی بات کو لے کے آگے بڑھیں. بہت شکریہ.
ہاں صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناصرین کرام آپ نے آج گفتگو سماعت فرمائی, آج گفتگو لمبی بھی تھی اور آغا صاحب جذباتی ہو کے بھی گفتگو کر رہے تھے.
انداز ہی ہے ہمارا, جذباتی نہیں ہوتے, ہمارا انداز ہی ہے.
انشاءاللہ چونکہ ایسا ٹاپک ایسا تھا اس لیے بہت کچھ تھا. تو جزاک اللہ. ناظرین کرام آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی کی. آج الیکشن کا دن تھا اور آپ نے گفتگو تھوڑی سی طویل بھی ہو گئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے.